الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورہ حامی میں سجدہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آخری جو گفتگو مکمل ہوئی تھی وہ سورہ حامی میں سجدہ کی آیت نمبر 32 تک ہم نے کسی درجے میں مطالعہ کیا تھا. البتہ گفتگو یہ تھی کہ جو لوگ استقامت کی روش اختیار کریں ایمان لانے کے بعد اس دنیا میں بھی ان کے لیے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا. مزید بڑا یہ بات بھی سامنے آئی کہ وہ فرشتے انہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں اور خوف اور حزن سے اہل ایمان کو اہل استقامت کو نجات عطا ہوتی ہے اس کی بشارت دی گئی ہے اور ساتھ ہی جنت کی نعمتوں کے حوالے سے گفتگو عطا کی گئی اور بتایا گیا کہ سب کچھ عطا ہوگا اس ذات کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے. البتہ یہ جو آخری آیات ہم نے سمجھی تھی ان کا انتہائی مختصر مطالعہ 2 ہفتے قبل ہو سکا تھا تو آج ان آیات پر بھی گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ آیت نمبر 33 میں دعوت اللہ کا موضوع یعنی اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا اس موضوع کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا ہے تو اس موضوع پر بھی انشاءاللہ آج کے نشست میں تفصیل گفتگو کریں گے. جو استقامت کے حوالے سے بات آئی تھی اس کا فقط مختصر بیان میں آپ کے سامنے رکھوں گا ترجمہ کرنے کے بعد. آیت نمبر 30 میں سورہ حامیم میں سجدہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے ثم استقاموا پھر وہ اس پر ڈٹ گئے تتنزل علیہم الملائکہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا یہ کہتے ہوئے کہ نہ خوف کرو نہ غم کرو وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون اور اس جنت کی بشارت لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. ایمان کے بعد استقامت کا ذکر ہے. ہم نے یہ بھی سمجھا کہ استقامت کے معنی جم جانے کے ہیں اور ڈٹ جانے کے ہیں اور واقعتاً کھڑے ہو جانے کے ہیں. یہ استقامت باطنی اعتبار سے بھی مطلوب ہے اور ظاہری اعتبار سے بھی مطلوب ہے. باطنی استقامت یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان تو ہو لیکن توکل بھی اللہ کی ذات پر ہو, خوف بھی ہو تو اللہ کا, امید بھی ہو تو اللہ سے, نعمتوں کا ملنا مستقل مل رہی ہے اس پر اللہ کے لیے شکر گزاری کے جذبات بھی دل میں ہوں, مشکل آ گئی مصیبت آ گئی آزمائش آ گئی تو اللہ ہی کی خاطر صبر کرنا اس کا اہتمام ہو, یہ سب باطن کے معاملات ہیں. تو یہ ہے باطن کی استقامت. ظاہر کی استقامت کیا ہے؟ اللہ کو مان کر اس پر ڈٹ جانا جم جانا, جیسے کہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے اس کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم اس اللہ پر ایمان لاؤ ثم استقم اس پر ڈٹ جاؤ. اب یہ ڈٹ جانا کیا ہے؟ اللہ کی پسند اور ناپسند کا لحاظ رکھنا, اللہ جن باتوں سے راضی ہوتا ہے ان امور کو بجا لانے کی کوشش کرنا, اللہ جن باتوں سے ناراض ہوتا ہے ان سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرنا. سادہ الفاظ میں جو شریعت نے دین نے فرائض و واجبات ہم پر عائد کیے ان کو بجا لانا اور جن کاموں کو شریعت نے حرام کیا منع فرمایا اس سے اپنے آپ کو بچانا, وہ اللہ کی اطاعت کے لیے استقامت. پھر اس سے آگے بڑھ کر اللہ کی بات کو پھیلانا, اللہ کے دین کی دعوت ہے, اللہ کے دین کی تبلیغ ہے, اس راہ میں لگنا بھی اور اس راہ میں آنے والی مشقتوں کو برداشت کرنا اور جھیلنا اور ڈٹے رہنا دعوت دین کے فریضے پر, یہ بھی استقامت مطلوب ہے. پھر اللہ کے دین کا نفاذ, اللہ کے احکامات کا نفاذ گھروں میں بھی ہو, معاشرے میں بھی ہو, نظام کی سطح پر بھی ہو, اللہ کے اس دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے، نفاذ کے لیے میدان عمل میں آنا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام طائف کی گلیوں میں بھی گئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہجرت بھی فرمائی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بدر میں، احد میں، عذاب میں بھی کھڑے ہوئے. اس سب تناظر میں، اس سارے پہلوؤں کے اعتبار سے اب امت میں کھڑا ہونا ہے، یہ کھڑا ہونا بھی استقامت ہے. گویا اللہ کی بندگی کے لیے محنت ہے، ڈٹے رہنا ہے. اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے محنت ہے، ڈٹے رہنا ہے. اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے محنت ہے، کھڑا ہونا ہے، ڈٹے رہنا ہے. یہ سارے پہلو ظاہر کی استقامت کے اعتبار سے ہیں. فرمایا کہ جو یہ استقامت اختیار کریں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ کہتے ہوئے کہ نہ خوف کرو نہ غم کرو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی بشارت تو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یہ کیا ہے؟ فرشتوں کا نزول دنیا میں بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ذکر ہوا بدر کے موقع پر بھی فرشتوں کا نزول ہوا، دیگر مواقع پر بھی رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں فرشتوں کا نزول ہوا. اسی طریقے پر قرآن کی محافل جہاں سجتی ہیں وہاں بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اسی طریقے پر جہاں لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ سے جہنم کے بچنے کا سوال کرتے ہیں، وہ فرشتے اس ساری کیفیت کو اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں. مشہور حدیث سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور پھر اللہ جنت اور جہنم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو جنت عطا فرما دی اور جہنم سے آزادی عطا فرما دی. جو بغیر دیکھے جہنم کا خوف رکھ رہے ہیں اور اللہ سے جہنم سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں، فرشتہ آگے عرض کرتے ہیں اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، اللہ فرماتے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا. تو اس دنیا میں بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. قدر کی رات، شب قدر جسے ہم کہتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے، روح الامین جبریل امین کا بھی نزول ہوتا ہے. تو اس دنیا میں بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اسی طرح غالباً ایک بات بیان کی گئی تھی، شیطان ہے، جنات ہیں برے، وہ مخفی مخلوق ہیں، دکھائی نہیں دیتے، وہ برائی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو فرشتے مخفی چھپی ہوئی مخلوق ہیں جو اہل ایمان کو تھپکی دیتے ہیں اور ترغیب دلاتے ہیں خیر کے کاموں کی طرف. یہ اللہ نے اس معاملے کو بیلنس کیا. جیسے ہمارے اندر اللہ نے نیکی بدی دونوں کی صلاحیتیں رکھی ہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے ظاہر میں اچھے لوگ بھی ہوتے، برے لوگ بھی ہوتے، خیر کی طرف دعوت دینے والے بھی، شر کی طرف بلانے والے بھی. اسی طرح مخفی مخلوق اگر شیطان اور اس کے چیلے ہیں، جنات ہیں، چھپی ہوئی مخلوق ہیں، اگر وہ اکساتے ہیں برائی کی طرف، تو مخفی مخلوق فرشتے بھی ہیں جو خیر کی طرف اہل ایمان کو ترغیب دلاتے ہیں، تشویق دلاتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، تھپکی دیتے ہیں. اسی طریقے پر یہ جمعے کا موقع ہے، فرشتے رجسٹر لے کے بیٹھے ہوئے اور نوٹنگ ہو رہی ہے کہ کون کس وقت آ رہا ہے. اول آنے والے کے لیے فرشتے کیا ریکارڈ کرتے، جیسے اس نے اللہ کے نام میں اونٹ کی قربانی پیش کی ہو، تھوڑا بعد میں آنے والے گائے کی قربانی پیش کی ہو، تھوڑا بعد میں آنے والے بھیڑ کی قربانی پیش کی ہو، پھر تھوڑا بعد میں آنے والے ایک مرغی گویا اللہ کے نام میں صدقہ دی ہو، اور آخر میں آنے والے ایک انڈا ہے جو اللہ کے نام میں صدقہ کیا. اس کے بعد جب امام خطیب خطبے کے لیے آ جائے تو فرشتے بھی اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں. حاصل کلام موجود ہوتے ہیں فرشتے، اور گواہ بنتے محافل پر، گواہ بنتے ایمان والوں کے اعمال پر. تو اس تعلق سے یہ دنیا میں بھی نزول ہے، آخرت میں بھی ہوگا. موت کے وقت بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، لینے کے لیے آتے ہیں. اسی طرح قبر میں سوالات کا بھی معاملہ ہوگا، اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. اور جنت والوں کا استقبال بھی ہوگا، اور جنت والوں کو فرشتے مبارکباد بھی دیں گے، طب تم بہت اچھے رہے، فدخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے اب تم داخل ہو جاؤ. تو دنیا میں بھی نزول اور آخرت میں بھی. فرمایا کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو نہ غم کرو، یعنی یہ ساری کیفیات سے ایمان والوں کو اس ایمان سے امن مل جاتا ہے، اور نہ مستقبل کے اندیشے ہیں انہیں، نہ ماضی کا کوئی خوف ہے. وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور بشارت دو فرشتے کہتے ہیں اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. مزید بنا یہ اگلی آیت کا حصہ بھی ہم نے پڑھا تھا، نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے اولیاء، ولی کی جمع اولیاء، دوست ہیں، ساتھی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جیسے کہ وضاحت ہوئی، دنیا میں بھی فرشتوں کو نزول ہے اور آخرت میں تو ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہیں وہاں وہ ملے گا، وہ موجود ہوگا جو تم مانگو گے. یہ دو قسم کی نعمتوں کا ذکر ہے. ایک تمام انسانوں کی کچھ بنیادی ضروریات ہیں جو مشترک ہر ایک کی ہیں، खाना हरेक को चाहिए, भूख लगती है, प्यास हरेक को लगती है, इसी तरह कपड़ा चाहिए तन ढांपने के लिए वगैरह वगैरह, ये कुछ तमाम इंसानों की मुश्तरक या कॉमन नीड्स है, मुश्तरक जरूरियात है। फरमाया जो तुम्हारे जी चाहेंगे वो भी मिलेगा, वलकुम फीहा मा तदउन, और जो तुम खुद से मांगोगे पुकारोगे वो भी मिलेगा। ये क्या है, हर एक अपना जौक है शौक है, खाने में किसी को कुछ पसंद है किसी को कुछ और पसंद है, और अगर अभी लिस्ट बनाना शुरू कर दें तो बहरहाल कितने जौक अल्लाह ताला ने हम लोगों को दे रखे हैं, कितनी वैरायटी है डिशेस की। बहरहाल जिंदा रहने के लिए खाना पीना चाहिए भाई, खाने पीने के लिए जिंदा नहीं रहना चाहिए, मुश्किल बात होगी ना। ऐसा ऐसा एहतमाम हमारे यहाँ, खास समय शादी ब्याह की तकरीबात पर जो कुछ हमारे बहाया जाता है पैसा अल्लाह की पना, 80-90 टन खाना कमोबेश कराची में शादी ब्याह की तकारीब में रोजाना जाया होता है, और हम भी चाहते हैं यतीम खाने को दे दें, मदरसे में जाकर दे दें, क्यों भाई बचा गुचा उनके लिए, तो जरा एहतियात करें उसके अंदर। कितनी डिशें खा लेगा आदमी, 2-3 से आराम से का पेट भर जाओ, 6-6, 8-8, 10-10 डिशें बाद अवकात, ये पैसे का फजूल इस्तेमाल है, बर्बादी है, अल्लाह महफूज रखे हमें। बहरहाल फरमाएंगे जो तुम चाहोगे जो तुम वो भी मिलेगा, जो तुम मांगोगे वो भी अता होगा। अब ये मांगने का हर एक अपना टेस्ट, आपको क्या मुझे, मैं तो ये चाहता हूं, मैं ये फ्लेवर चाहता हूं, मैं ये टेस्ट चाहता हूं, तो जो जी चाहेंगे वो तो हर एक की जरूरत है कॉमन, वो तो मिलेगा खाना पीना सब कुछ, और फिर हर एक की अपनी ख्वाहिश है वो उसके मुताबिक मांगेगा, अपना टेस्ट है अपना एक जायका है वो अपने हिसाब से मांगेगा वो भी अता होगा। एक और चीज है वो सूरह कौफ में भी जिक्र आता है, वलदैना मजीद, अल्लाह फरमाते हैं ये तो तुम मांगोगे तुम्हारी समझ के मुताबिक, हमारे पास तो मजीद यानी बहुत कुछ है, और उसकी ताबीर वो हदीस में आती है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला यूं फरमाते हैं, हदीस कुदसी में आपका अल्लाह का इरशाद है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार किया है जन्नत में, माला आईनुन रात वला उदुनुन समियत वला खतरा अला कल्बी बशर, न किसी आंख ने कभी देखा, न किसी कान उसके बारे में कभी सुना, न किसी के दिल में उसके बारे में ख्याल भी आया। अभी अल्लाह का कलाम है, हदीस कुदसी में भी अल्लाह का कलाम होता है, फर्क यह होता है कि कुरान की तिलावत हम कर सकते हैं नमाज में, हदीस कुदसी की तिलावत हम नमाज में नहीं कर सकते, फर्क हो जाता है। बहरहाल अलबत्ता ये कि अल्लाह का कलाम, अल्लाह फरमा रहे कि वो कि जो आंख ने देखा नहीं, कान ने सुना नहीं, दिल में ख्याल तक ना आया, हाँ पैगंबर को मुशाहिदात कराए गए, वो उसकी एक वजह है, उसकी अपनी तफसील अपने मकाम पर है, अलबत्ता हमारी सोच में भी बात नहीं आ सकती जो कुछ अल्लाह ने जन्नत में रखा। यानी बारह ये बात बयान हुई, लेकिन मैंने चाहा कि थोड़ी सी वजाहत उससे जिक्र कर रहा हूं। अब क्या हम तसव्वुर करेंगे, मुस्लिम की रिवायत है सही मुस्लिम की, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आखिरी बंदा जो जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल किया जाएगा, होगा नहीं किया जाएगा, जन्नत में कोई जाएगा नहीं, अल्लाह दाखिल फरमाएंगे, अल्लाह की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं। बहरहाल तो आखिरी बंदा जो जहन्नम से निकाला जाएगा, जिस सजा भुगत चुका अल्लाह महफूज रखे, जब इसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा, ये सबसे आखिरी वाला है, यानी जन्नत में दाखिल होने वाला सबसे आखिरी आदमी। तफसीरी हदीस है, उसका हासिल कलाम यह है कि उस शख्स को इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता होगी। है ना अजीब लग रहा है ना, कराची हमने नहीं देखा है पूरा, 2 करोड़ की आबादी कमोबेश, पाकिस्तान तो और बड़ा 20 करोड़, और साउथ ईस्ट एशिया फिर एशिया दुनिया में जाए तो अनएक्सप्लोर्ड है, पूरी दुनिया तो हमने नहीं देखी, पूरा अपना शहर नहीं देखा, दुनिया तो क्या बहुत बड़ी बात। इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत आखिरी वाले को, कभी कभी भारत है तो ईमान वाले सोच में आता है वाकई ऐसा होगा, ओ भाई ऐसा होगा तभी तो जन्नत जन्नत है। अगर ऐसे ही कुछ मिल रहा है कि स्विट्जरलैंड के खूबसूरत पहाड़ हैं और वो नियाग्रा फॉल भी वहां पर मौजूद है, और जनाब वो अच्छी अच्छी दुनिया के अंदर देखी हुई चीजें वहां पर मौजूद है, फिर जन्नत क्या जन्नत है, फिर जन्नत क्या जन्नत है? तो जन्नत वो जन्नत है जो अल्लाह ने छुपा कर रखी, और जिब्राइल कहते हैं अलैहिस्सलाम बुखारी की रिवायत है कि मालिक तूने वो जन्नत बनाई जो सुनेगा उसके बारे में वो दाखिल ही होकर रहेगा, इतनी मेहनत करेगा तभी तो जन्नत जन्नत है। जन्नत में भी वही कुछ मिल रहा है यहां मुझे और आपको मिल रहा है, तो फिर क्या फायदा है, माजरत के साथ फिर जन्नत क्या जन्नत हुई। تو اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کسی کان نے کبھی سنا نہیں، جس کے بارے میں کسی کے دل میں خیال بھی کبھی نہیں آیا. کیا ہے جنت؟ اس دنیا میں ایک بندہ ہوگا، یہ بھی مسلم شریف کی روایت، بڑی تکلیفیں پریشانیاں آزمائشیں اس نے دیکھی، کس راہ میں؟ اللہ کی راہ میں. دین پر عمل کرنے میں مشقت آتی ہے، آ سکتی ہے، دین کی بات کرنے میں مشقت آتی ہے، آ سکتی ہے، دین کی جد و جہد مشقت آ سکتی ہے، آتی ہے. بہرحال بڑی پریشانیاں بڑی تکلیفیں دیکھی، مگر تھا وہ اللہ کا اطاعت گزار بندہ اور اللہ کی راہ پر اللہ کی اطاعت پر لگا ہوا. اللہ فرشتے کو حکم دیں گے اسے لے کر جاؤ اور جنت میں ایک غوطہ، جس ایک ڈپ، ایک غوطہ دلا کر واپس لے آؤ. یہ بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اللہ کا جلال بھی ہوگا. اللہ پوچھیں گے اے میرے بندے، دنیا میں تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی، کوئی پریشانی دیکھی، کوئی مصیبت دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم کوئی تکلیف کبھی نہیں دیکھی. سبحان اللہ. حالانکہ بھائی جس پر گزرتی وہ اچھا جانتا ہے، اچھی طرح سمجھتا ہے، اگر کوئی مہلک بیماری ہو تو بیمار تو ہے ہی پریشانی میں، پورا گھر پریشانی میں ہوتا ہے. آدمی قرض کے بوجھ تلے دبا ہو تو کس قدر مشقتیں. ہاں فجر میں نرم نرم بستر اور گرم گرم بستر چھوڑ کر اٹھنا آسان بات تو نہیں، مشقت تو ہے. حرام چھوڑنے میں جان تو جاتی، حلال کی روکی سوکی ملنے پر اکتفا کرنا ہے تو مشقت. دین کے لیے وقت نکالنا کس کے پاس ٹائم؟ کتنی انگینی، کتنی اٹریکشن دنیا کے اندر، شیطانی دھندے، شیطانی کام، دسیوں مرتبہ رکاوٹیں آتی، لیکن ہے تو صحیح. پردہ کرنا ہماری بیٹی بہن نے، مشقت تو ہے. حرام کی ٹیمپٹیشنز کو چھوڑنا تو ہے، گناہوں میں لذت تو دکھائی دیتی ہے. یہ ساری مشقتیں، یہ ساری زندگی کی مشقتیں ایک غوطے پر بھول جائے گا بندہ، ایک غوطہ فقط. یہ صحیح مسلم شریف کی روایت. تو جب بالفعل جنت میں ہوگا تو عالم کیا ہوگا اس کا، انمیجنیبل، تصور ہی نہیں کر سکتے. اور بہرحال میں بھی کمزور ہوں، ہم سب کمزور ہیں، ہم جائزہ لیں، ہم لوگ جنت کے بارے میں سیریس ہیں. اس جنت جو اللہ نے وعدے کیے ہیں اس کے بارے میں ہم سنجیدہ ہیں، اس کا یقین ہے ہمیں، اور اس کے بارے میں فکر مند ہے کہ نہیں. صحابہ کی پریشانیاں کیا تھیں؟ یہ ٹینشن جسے ہم لوگ کہتے ہیں، یہ واقعہ بھی کئی مرتبہ پہلے بیان ہوا، طبرانی شریف میں ذکر ہے. حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ افسردہ ہیں، غم سے دوچار ہیں، پریشان حال دکھائی دے رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ صوبان، یہ کیا کیفیت ہے تمہاری، کیا مسئلہ ہے؟ اب سنیے صحابہ کی پریشانی کیا ہے، صحابہ کی ٹینشن کیا ہے. صوبان کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر، پتا نہیں، یہ بات جو بات مجھے رولاتی ہے وہ یہ ہے، معلوم نہیں کہ میں جنت میں داخل ہو سکوں گا یا نہیں. یہ پہلی پریشانی. اور اللہ نے اگر فضل فرمایا اور اس کی توفیق سے جنت میں داخل بھی ہو گیا تو ایک اور پریشانی ہے. وہ پریشانی کیا ہے؟ پتہ نہیں آپ کو دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا. یہاں تو آپ کا دیدار مل گیا، کہاں آپ مقام محمود کا وعدہ آپ کے لیے، اور ہم پتہ نہیں اگر اللہ نے فضل فرما کے جنت میں داخلہ عطا فرمایا تو پتہ نہیں میں کدھر ہوں گا. تو دوسری پریشانی کہ آپ کا دیدار ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے. اب آپ دیکھیں کتنے عجیب لوگ ہیں. کیا پریشانی؟ کھانے کی نہیں، پینے کی نہیں، لباس کی نہیں، لیونگ سٹینڈرڈ کی نہیں، دنیا کی ترقی کی نہیں. کیا پریشانی؟ پتہ نہیں جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، اور ملی اللہ کے فضل سے تو پتہ نہیں آپ کا دیدار ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. یہ صحابہ اسی صحابہ ہے. بہرحال اللہ کو یہ بات، یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے آیت عطا فرمائی، سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے، 69. اللہ نے فرمایا کہ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. سورہ نساء کی آیت 69، اللہ نے فرمایا، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے گا اللہ ایسے لوگوں کو ان کے ساتھ شامل فرمائے گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، کہ جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے عمدہ رفیق اور دوست ساتھی ہوں گے جو اللہ کسی کو یہ دوستی عطا فرمائے. تو انبیاء کے ساتھ شامل فرمائے گا اور صدیقین، شہداء، صالحین، اس میں تفصیلات ہیں. البتہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ فرماتے کہ اس آیت پر نزول، اس آیت کے نزول پر جتنی خوشی ہمیں ہوئی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، کہ کل بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کا ساتھ ملنا اس کا امکان ہے. اور اللہ نے یہاں اس امکان کو بتایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت پر رہے تو اللہ اپنے پیغمبر کے ساتھ بھی ان کو شامل فرما دے گا. یہ ہے, اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے, اس کا مستحق بنائے. یہ ہے صحابہ کی پریشانی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب تھا تو ان کی اہلیہ پر کچھ کیفیت طاری ہوئی اور غمزدگی کا اظہار کیا, غم کا اظہار کیا. حضرت بلال مسکرا رہے, بولے روتی کیوں ہے, موت ہی آ رہی ہے نا, لیکن ہوگا کیا, ارے موت آئے گی تو رسول اللہ سے ملاقات ہوگی, موت آئے گی تو اصحاب رسول سے ملاقات ہوگی, تو مجھے تو خوشی ہے کہ موت ہی تو رکاوٹ ہے, یہ رکاوٹ دور ہو تو رسول اللہ سے ملاقات ہو, یہ رکاوٹ دور ہو تو اصحاب رسول سے ملاقات ہو. اور اب میں ایک اضافہ کر رہا ہوں, یہ موت آئے تو اللہ سے ملاقات ہوگی نا, اور بندہ مومن کی روح, ابو داؤد شریف کی حدیث پیش کی گئی تھی, اگر نیک حالت میں بندہ دنیا سے جاتا اس کی روح کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا, ابو داؤد شریف کی طویل روایت, ساتوں آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے, فرشتے استقبال کرتے حتیٰ کہ رب کائنات کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے. تو مومن تو تیار رہتا ہے موت کے لیے, نہ کہ ٹینشن لے گا موت سے پریشان ہوگا. اس کی اصل ٹینشن کیا ہے, اللہ راضی ہوگا کہ نہیں, اس کی اصل ٹینشن کیا ہے, رسول اللہ کا دیدار ملے گا کہ نہیں, اس کی اصل ٹینشن کیا ہے, جنت میں داخلہ ملے گا کہ نہیں. بہرحال تو ان حضرات کو یہ فکر تھی, تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ فرما رہے جو تمہارے جی چاہیں گے وہ بھی آتا ہوگا, جو تم پکارو گے مانگو گے اپنی چوائس اور خوشی کے مطابق وہ بھی آتا ہوگا. اور فرمایا کہ نزل من غفور رحیم, یہ تو رب رحیم کی طرف سے جو غفور ہے رحیم ہے نزل ہوگا. اس کو بھی میں نے عرض کیا تھا دو جمعے قبل جب بات ہوئی تھی کہ نزل کیا ہے, نزیل کہتے ہیں اس مسافر کو جو ابھی ابھی آیا ہو, وہ جہاں سے لینڈ کر کے ابھی گھر پہنچا, ٹرین سے آیا, گاڑی سے آیا, جو ابھی گھر پہنچا ہے, ہم میزبان وہ مہمان جو ابھی پہنچا اس کو نزیل کہتے ہیں. اور نزل کیا ہوتا ہے, اس آنے والے ابھی پہنچنے والے مہمان کو, مسافر کو جو فوراً چائے ٹھنڈا گرم جو ہم پیش کرتے ہیں, یہ نزیل ہے. تو تمہاری خواہش کے مطابق عطا ہوگا تو یہ تو نزل ہے اللہ کی طرف سے. اصل کیا ہے, ولدینا مزید, بہت کچھ ہے ہمارے پاس دینے کو, اور آنکھ نے دیکھا نہیں, کان نے سنا نہیں, اور کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی نہیں آیا ہوگا. بس سچی سی بات یہ ہے, جب اللہ سبحانہ وتعالی میزبانی پر آئے گا, بندے تو مہمان ہوں گے بہرحال, وہ کسی نے کہا پرمننٹ ریزیڈنٹ بھی ہوں گے, جی مستقل ویزا ملے گا وہاں کا, بلکہ ریزیڈنشپ ریزیڈنٹ ہی ہو جائیں گے وہاں کر, لیکن بہرحال جب اللہ میزبانی پر آئے گا تو اللہ اپنی شان کے مطابق میزبانی کرے گا. وہ کیا تصور, ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے. یہ سب کچھ کن کے لیے, ایمان لا کر استقامت کا مظاہرہ کرنے والے. اور استقامت کیا تھی, وہ باطن کی بھی اور ظاہر کی بھی, اور اس میں اللہ کی اطاعت بھی, اللہ کی نافرمانی سے بچنا بھی, اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا بھی, یہ سارا کچھ شامل ہے. اب ہم, میں بھی اور آپ بھی, ہم جائزہ لیں زندگیوں میں ہماری استقامت دکھائی دیتی, نمازوں کی کیفیات ہو دیکھ لیجیے, قرآن کو کھولنا ہو دیکھ لیجیے, جھوٹ سے بچنا ہو, یہ بھی تو استقامت ہے نا, کہ جھوٹ سے بچا رہے بندہ, سچ پر کاربند رہے, یہ بھی استقامت, دونوں طرف کی استقامت. حیا کہ ہم علم بردار ہوں, بے حیائی سے رکنے اور بچنے والے ہوں, مال حلال پر قناعت کرنے والے ہوں, مال حرام, مال حلال پر قناعت کرنے والے اور مال حرام سے بچنے والے ہوں, یہ بھی تو دیکھنا ہے. پھر اللہ کے دین کے تعلق سے کس قدر فکر مند ہے, گلاس ٹوٹتے گھروں میں غصہ آتا ہے, اللہ کے احکامات ٹوٹتے میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں, اللہ کی شریعت پامال ہوتی ہے میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں, خلاف شریعت قانون سازی ہو رہی ہے ہمارے ملک کے اندر, سندھ اسمبلی کے اندر جو بل کی بات آئی ہے بھی, کچھ تکلیف ہمیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, دھڑلے کے ساتھ شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں, وہ شراب خانے بھی کھل گئے دوبارہ دھڑلے کے ساتھ اور دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں. وہ جی 24,000 لوگوں کے روزگار کا معاملہ ہے, اللہ کی شریعت کی پامالی کا مسئلہ نہیں, اللہ کے احکامات کے ٹوٹنے کا معاملہ نہیں, اور وہ غیر مسلم بھی کہہ رہے, ہندو بھی کہہ رہے, ہمارا نام لے کر یہ مسلمانوں کو شراب بیچی جاتی ہے, ڈوب مرنے کا مقام, ہمیں کوئی تکلیف ہے اس پر؟ جتنا گھر میں گلاس کے ٹوٹنے پر افسوس ہے, اپنے بچوں کے ایگزامس کے مارکس کے کم آنے پر افسوس ہے, کوئی اللہ کے حکم کے ٹوٹنے پر بھی تکلیف ہے کہ نہیں؟ استقامت کہاں ہے ہماری؟ کسی نے کہا کہ استقامت سیکھنی ہو تو شیطان سے سیکھو. کیا مطلب؟ ڈٹے رہنا, ڈٹا ہوا اس کو پتا ہے وہ جہنمی ہے, اس کو پتا ہے وہ جہنم میں جائے گا, مگر ڈٹا ہوا ہے کہ ہر ایک کو اپنے ساتھ لے کر جانے کے چکر میں, ہار نہیں مانتا, آخری لمحے تک نہیں چھوڑتا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ غالباً میں نے عرض کیا ہوگا آپ کے سامنے, ان کے بیٹے ہیں عبداللہ, اور عبداللہ نقل کرتے ہیں کہ ابا جان کے آخری لمحات تھے، ابا جان بستر پر لیٹے ہوئے تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور عبداللہ کہتے ہیں ان کے بیٹے، ابا جان کہہ رہے ہیں کہ لا الان لا الان لا الان، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. تو میں نے اس کی جب ابا کو افاقہ، ابا کیا مرنے کو تیار نہیں آپ، کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ ابھی نہیں ابھی نہیں؟ کہا بیٹا بات ہی نہیں ہے، بات یہ کہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، شیطان ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ آخری لمحات ہیں. کہہ رہے کہ احمد تو بچ گیا، احمد تو بچ گیا، احمد تو بچ گیا. اور میں کہہ رہا ہوں لا الان ابھی نہیں بچا، جب تک کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے، جب تک کہ اللہ کی فرما برداری پر موت نہ آ جائے. یہ امام احمد بن حنبل، ایسے نہیں لوگ مقبول ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی. اور وہ آخری لمحات سوچئے، شیطان کو بھی پتا ہے مر گیا تو گیا میرے ہاتھ سے، وہ سارا زور لگاتا ہے اس آخری لمحے میں، ان آخری لمحات میں. اسی لیے تو دعا کرتے کراتے ہیں اللہ خاتمہ ایمان پر، اللہ خاتمہ ایمان پر عطا فرما. تو جب آج نارمل حالات ہیں تو شیطان کے بارے میں ہم پریشان ہیں کہ نہیں؟ شیطان سے لڑنا، شیطان سے جنگ کرنا، اس کا مقابلہ کرنا، اگر نارمل حالات میں اس کی تیاری نہیں ہے تو جب وہ آخری زور پورا زور لگا رہا ہوگا اس کو کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے مرحلہ آسان فرمائے. دوبارہ عرض یہ کر رہا تھا، کہا کسی نے کہ استقامت سیکھنی ہو تو کوئی شیطان سے سیکھے. اللہ اکبر، ڈٹا ہوا ہے، راندہ درگاہ ہے، جہنم کا فیصلہ اس کے لیے ہو چکا ہے مگر لگا ہوا ہے. اگر سیکھنی ہو تو کوئی اس سے سیکھے. وہ کسی بزرگ سے پوچھا کہ حضرت یہ شیطان کبھی سوتا بھی ہے؟ تو فرمایا کہ اگر سوتا ہوتا تو ہماری تھوڑی سی جان نہ چھوٹ جاتی، نماز میں بھی نہیں چھوڑتا، وسوسے ڈالتا ہے. ہاں کہ نہ؟ تلاوت قرآن کے موقع پہ 10 باتیں یاد دلاتا ہے، دین کی محفل میں جانے کے لیے وقت آئے تو 10 باتیں یاد دلاتا ہے، آفس کے وقت یاد نہیں دلاتا ہے نا. نماز کے اندر یاد دلائے گا، دین کی دعوت کے کام میں یاد دلائے گا، دین کی محفل میں جاتے وقت یاد دلائے گا. تو فرمایا اگر یہ سوتا ہوتا تو ہماری جان نہ آسان ہو جاتی. تو بہرحال ہے تو وہ دشمن، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگلی آیت ہے، فرمایا سورہ حامی میں سجدہ کی آیت نمبر 33 میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہتر قول، اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف دعوت دی. وَعَمِلَ الصَّالِحَ، اور اس نے عمل کیا نیک. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ اس نے کہا کہ بے شک میں بھی مسلمانوں میں سے. بہت پیارا مقام ہے، اور ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 12 اس مقام کا درس دیا. ان کا منتخب نصاب بڑا مشہور ہے، جو کئی مرتبہ انہوں نے بیان فرمایا، سیٹلائٹ چینلز پر بھی، آڈیو میں، ویڈیو میں، تحریری شکل میں بھی موجود ہے، اور دیگر علماء نے بھی اس مقام پر بڑی گفتگو فرمائی. یہ آیت بڑی قیمتی ہے. اللہ فرمانے کہ اس سے بہتر قول کس کا ہوگا، اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی. دیکھیے یہ زبان جو آج اللہ نے ہمیں دی ہے، بولنے کا اظہار، بولنے کی صلاحیت، اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنا، یہ بہت بڑی صلاحیت ہے جو اللہ نے بندے کو دی. یہ جائز میں بھی استعمال ہو رہی ہے، ناجائز میں بھی استعمال ہو رہی ہے. جائز بہت سارے کام کاج ہیں، اس زبان کو استعمال کر کے جائز کام کاج آدمی کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ تعلیم و تدریس میں بھی استعمال ہو رہی ہے، یہ لوگوں کے حقوق کے لیے بھی، فلاں کے حقوق، فلاں کے حقوق کی بھی بات ہو رہی، ٹھیک ہے، اچھا استعمال ہے. کوئی جائز مقدمے کی پیروی کر رہا ہے، اپنی زبان کی صلاحیت کو استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے. ناجائز بھی استعمال ہوتی ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، وعدہ خلاف، جھوٹے وعدے ہیں، جھوٹی قسمیں، اور دوسروں کو مذاق اڑانا، بہرحال اس پر ہم بحث نہیں کر رہے. لیکن اللہ کے نزدیک اس کا بہترین استعمال کیا ہے؟ اس کا بہترین استعمال ہے کہ تم اس زبان کی صلاحیت کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے استعمال کرو. اور آج زبان سے یہ لوتھڑے کا نام نہیں، یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں آپ کے علم میں ہے، یہ ہماری ویب سائٹ ہے quranacademy.com، اس پر ہم اس کو لائیو دے رہے ہوتے ہیں، اور یہاں بھی دنیا کے کئی علاقوں میں لوگ اس کو اس وقت سن رہے ہیں. تو اب یہ جتنے ذرائع اللہ نے عطا فرمائے، البتہ ناجائز ذریعہ استعمال نہ کیا جائے، اور جو ذریعہ استعمال کیا جائے اس میں شر کا پہلو کو استعمال نہ کیا جائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اب یہ جتنے ذرائع ہیں، یہ جتنے مینس آف کمیونیکیشن اویلیبل ہو گئے، ان سب کو بھی زبان کہا جائے گا، کہ اس سے اپنے معافی ضمیر، جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں، کنوے کر سکتے ہیں. تو یہ جو صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی، اس کا بہترین استعمال کے دار ہے اللہ کے نزدیک، ممن دعا الی اللہ، جس نے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف دعوت دی. میں تو سوچتا ہوں، بھی خیال آ رہا تھا، یہ بڑے بڑے ہمارے وکلاء ہیں، میں نام نہیں لیتا، جن کی بھاری بھاری فیسیں کروڑوں کے اندر، لاکھ تو پینٹ ہے ان کے لیے، وہ لاکھ کی تو بات ہی نہیں کرتے، اور بہرحال کیا مقدمہ جتوالی، جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ اکبر کبیرہ. سوچے بندہ کہ اتنی بڑی صلاحیت تمہیں اللہ نے عطا فرمائی، تم اللہ کے کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. کتنے بڑے بڑے کہتے ہیں نا وہ اوریٹرز ہیں، इंप्रेसिव टॉक करने वाले, एग्जैक्ट लफ्ज मेरे जहन में भी नहीं आ रहा, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, और जो भारी भारी फीसें लेते हैं 50 लोगों को मोटिवेट करने के लिए, मैनेजमेंट के लोगों को मोटिवेट करने के लिए, बहरहाल ठीक है अल्लाह ने फन दिया है, एक सलाहियत दी है, मार्केटिंग वाले इंप्रेस करते हैं लोगों को, माजरत के साथ माजरत के साथ माजरत के साथ, मार्केटिंग क्या है, कहते हैं गंजे को भी कंगा बेच दिया जाए, इस कदर टूल्स है उनके पास लोगों को इंप्रेस करने के, गंजे समझ में आ रही बात कि गंजा आदमी भी कंगा खरीद ले। तो अल्लाह के बंदो ये सलाहियत अगर तुम्हारे पास है गलत तो इस्तेमाल करना गलत है, लेकिन अगर ये सलाहियत मौजूद है, अल्लाह का कलाम कहता है कि इस सलाहियत का बेहतरीन इस्तेमाल क्या है, तुम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए इस्तेमाल करो। और मैं अर्ज करूं कि अपनी औलादों को लगाइए इस काम पर, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने तो सहाबा को इस काम के लिए तैयार किया, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने तो लोगों को अल्लाह से मांगा, दुआएं कर करके मांगा। अगर आज हमारी औलाद का कोई बेहतरीन मसरफ हो सकता है तो वो काम है जो रसूलुल्लाह का काम था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह ने जो बिजनेस की आपके इल्म में अम्मा खदीजा के माल से तिजारत की, बेहतरीन तिजारत की, मगर वही के आगाज के बाद सारा वक्त इसी काम में लगा। इसी आयत के इस हिस्से की अमली तफसीर अल्लाह के पैगम्बर दिखाई देते हैं, मिम्मन दअ इलल्लाह, उससे बेहतर कौन होगा जो अल्लाह, उससे बेहतर बात किसकी होगी जिसे अल्लाह की तरफ बुलाया। ये भी अर्ज कर दूं कि हमारा ये ख्याल मुनासिब सही नहीं है कि शायद ये दो चार लोगों के चंद अफराद के करने के काम, मस्जिद के इमाम ने कर लिया तकरीर कर दी छुट्टी, इमाम साहब उलमा है फतवा दे दिया, किताबें लिख दी बयान दे दिए छुट्टी, और जनाब दो चार तबलीगी जमात है फला मसले की फला जमात फला मसले की फला जमात, ये लोग काम कर रहे हैं, काम तो हो रहा है, नहीं काम नहीं हो रहा। क्या मतलब, बहुत काम हो रहा है, जो होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा। ये सिर्फ किसी इमाम या खतीब या आलिम या मुफस्सिर या मुहद्दिस या फकीह या मुफ्ती ही का काम नहीं, ये सारी उम्मत का काम है। हाँ हर एक अपनी इस्तेदाद के मुताबिक करेगा, दायरे कार के मुताबिक करेगा, मगर ये सारी उम्मत के करने का काम है। और हम नहीं चाहते कि अल्लाह के निगाहों में बेहतरीन बने, नहीं चाहते हम, तो अल्लाह कहते हैं बेहतरीन कौन है, वो जो अपने कौल की सलाहियत को, अपने बयान की सलाहियत को, अपने माफी जमीर को बयान करने की सारी सलाहियत को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए इस्तेमाल करें। अगली बात, दावत दे वो अल्लाह की तरफ। आज हमारे दावत है मसलक की, माजरत के साथ नहीं, मसलक सर आंखों पर, तमाम मकादब फिक्र का मैं एहतराम करेंगे, लेकिन दावत है मसलक से बारतर होकर। इमाम गजाली भी कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह भी फरमाते रहमतुल्लाह अलैह, दीगर बुजुर्गाने दीन ने भी फरमाया रहमतुल्लाह अलैह मजमईन के मसलक तरजीह के लिए है। दावत और तबलीग वो दीन की होगी। मसलन मैं यहां जुमे का खतीब हूं तो मैं नमाज पर जोर दूं, क्यों, नमाज अल्लाह का हुक्म है। हां नमाज को अदा करने के तरीके में इल्मी तौर पर इख्तलाफ है, कोई हर्ज की बात नहीं, सबकी नमाज हो जाएगी भाई इंशाअल्लाह ताला, लेकिन मैं यहां खड़े होकर एक खास ही तरीके की बात करना शुरू कर दूं, ये दीन की हिकमत से मुनासिबत नहीं रखती। क्यों, सवाल नमाज के बारे में है, अलबत्ता एक हाथ बांधा है सीने पर, एक हाथ बांधा है हाथ नाफ के नीचे, और एक हाथ खोलकर नमाज अदा कर रहा है, जैसे इमाम मालिक यहां भी है रहमतुल्लाह अलैहि अजमईन, ठीक सब ठीक है। तो इमाम गजाली भी फरमा रहे, शाह अब्दुल्लाह भी फरमा रहे, तबलीग करो दीन की, मसलक की नहीं, मसलक तरजीह के लिए है। कोई इस राय पर अमल कर लेगा, कोई इस राय पर अमल कर लेगा, कोई हरज नहीं, हर एक राय अपनी अपनी दलील के एतबार से मकातिब फिक्र में दुरुस्त है, लेकिन हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो तो हमें उसूली बात करनी चाहिए दीन की, जो मुत्तफकुन अलैह हो, जिसमें इख्तलाफ राय ना हो। तो दावत किसी शख्सियत की नहीं है, जमात की नहीं है, मसलक की नहीं है, अपनी जात की नहीं, दावत है अल्लाह सुभान व तआला की तरफ। और सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के तो बहुत सारे कमालात हैं, एक बेहतरीन कमाल क्या है, आपने बंदे को अल्लाह से जोड़ा है। बहुत सारे मौके पर बंदे बंदे से जोड़ रहे होते हैं, और भी चीजों से जोड़ रहे होते हैं जिनका जिक्र करना वो हजम नहीं होगा, छोड़ दीजिए उस बात को, नहीं बंदों को बंदों से जोड़, बंदों को अल्लाह से जोड़ो। तो दावत अल्लाह की तरफ किसी खास मसलक की, गिरोह की, जमात की, पीर की, शेख की, इसकी उसकी नहीं, शख्सियत की नहीं, दावत अल्लाह की तरफ। दूसरी बात, वामिना सालिहा, और उसने अमल किया नेक। क्या मतलब, दावत दे रो अमल भी अपना दुरुस्त करो, तुम्हारे कौल फिल में तजाद नहीं होना चाहिए। अलबत्ता 100% कोई पाक नहीं हो सकता, ये पैगंबरों की शान थी, वो मासूम थे, खताओं से पाक थे, नबुवत खत्म, मासूमियत खत्म, अब कोई पाक नहीं है, खता का इम्कान रहेगा, वो मस्जिद के खतीब से भी खता हो सकती है, इमाम से भी हो सकती है, एक मुअल्लिम और मुदर्रिस से भी हो सकती है, एक आम मुसलमान से भी हो सकती है। अगर हमने किसी को खता में देखा تو اللہ کا یہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے خطا سے بچایا ہوا ہے، اللہ کا یہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے میری خطا پر پردہ ڈالا ہوا ہے، تو انشاءاللہ پھر وہ گھٹیا طرز عمل سامنے نہیں آئے گا. او ہو دعوت دے تو حرکت تو دیکھو اپنی، نہیں بھائی شکر کرو اللہ نے تمہاری اور ہماری خطا پر پردہ ڈالا ہوا ہے. ہاں اس کو محبت سے سمجھا ضرور دیا جائے، مسلمان مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے، اس حدیث کے مطابق اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی محبت کے جذبے کے ساتھ. البتہ یہ خطا کا امکان رہے گا تو یہ نہ کہا جائے میاں پہلے خود تو 100% سیدھے ہو تو پھر دین کی دعوت کا کام کرنا، یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ 100% کو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. آج ابھی نماز ادا کی اس کے بعد بھی خطا کا امکان رہے گا. البتہ یہ ضرور کہا جائے گا کہ ہماری دعوت اور ہمارے عمل میں، ہمارے قول اور ہمارے فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. تیسری اور آخری بات، وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. کیا مطلب؟ ہاں ناراض نہ ہوئیے گا، یہ نہ کہوں کہ میں دیوبندیت کی دعوت دے رہا ہوں، دیوبندی بنو گے تو تم کامیاب ہوگے. معاف کیجئے گا بھائی، ہم مسلک دیوبند کے علماء کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کی آراء پر عمل بھی کرتے ہیں، ہم مسلک لوگ ہیں ہمارے، لیکن باقی لوگ کوئی کافر نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو میں کہوں میں مسلمان ہوں، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، ہمارے پیغمبر، ہمارے ان کے صحابہ نے یہ نہیں بتایا، ورنہ مشکل پڑ جائے گی. صحابہ بریلوی تھے، دیوبندی تھے، اہل حدیث، مشکل ہو جائے گی نا بھائی. لیکن یہ تمام معروف مکاتب فکر اختلاف رکھنے کے باوجود سب مسلمان، بڑا کریں اپنے ویژن کو. امت 2.25 ارب مسلمانوں پر مشتمل ہے، سارے بریلوی نہیں ہو سکتے، معاف کیجئے گا، سارے دیوبندی نہیں بن سکتے، لیکن مسلمان سب الحمدللہ رب العالمین. اور ان 2.25 ارب مسلمانوں نے 5.5 ارب مسلمان لوگوں کو مسلمان بنانا ہے، کوشش کرنی ہے اس کی. اس سطح پر سوچیں گے تو ہلکا معاملہ ذرا ہلکے محسوس ہوں گے، ورنہ بھائی اللہ کل جنت کے دروازے پر فرشتوں کو کھڑا کر کے یہ نہیں کہیں گے اس کو دیکھو اس کا مسلک کیا تھا. نہیں، مسلک ایک تھا، مسلم تھے کہ نہیں، فرما بردار تھے کہ نہیں، اس راہ پر تھے کہ نہیں جو محمد رسول اللہ اور ان کے صحابہ کی راہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین وصلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث کی روح سے ہے. کون سا فرقہ یا گروہ نجات پائے گا؟ جو اس رخ پر ہو جو رخ رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کا تھا. تو کسی فرقے کی دعوت نہیں، خاص جماعت، میں مسلمان ہوں. دوسری بات کیا مطلب؟ بھائی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں تو میں کوئی فنے خواہ نہیں ہوں، میں بھی ایک عام مسلمان ہوں. ورنہ تکبر دل میں آ گئی کہ میں جانتا ہوں، یہ سامنے والا نہیں جانتا، برباد ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے دعوت قبول کر کے وہ تو ٹھیک ہو جائے، لیکن میرا تکبر مجھے مروا دے، استغفر اللہ، نہیں میں بھی مسلمان ہوں. تو فرقہ واریت کی دعوت نہیں ہے اور تکبر کی بات نہیں ہے، بلکہ بھائی میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، ہمدردی کے ساتھ دوسروں کو دعوت دینا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.